نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد، سود کی حرمت تمام مسلمانوں پر واضح ہے، قرآن میں بھی حدیث میں بھی اور اسی طرح امت کے اجماع سے بھی یہ بات ثابت ہے کہ سود لینا دینا اور اس کی طرف رہنمائی کرنا، اس میں کسی بھی قسم کی معاونت کرنا ناجائز اور حرام ہے۔ سود لینے دینے والا گویا اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اعلان جنگ کرتا ہے، اس کے رسول سے اعلان جنگ کرتا ہے۔ اس کے 70 درجوں میں سے سب سے ہلکا درجہ یہ بیان ہوا کہ اپنی والدہ کے ساتھ آدمی بدکاری کرے۔ آخری زمانے کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بیان ہوئی کہ تم عینہ میں ڈیل کرو گے۔ عینہ بھی سود ہی کی ایک شکل ہے، اس کو حلال قرار دیا جائے گا نام بدل کر۔ گھر ایک ضرورت ہے، چھت چاہیے سر چھپانے کے لیے، اولاد کے لیے، بیوی کے لیے، ماں باپ کے لیے، لیکن گھر کا مالک ہونا شرعی ضرورت نہیں ہے۔ گھر رہنے کے لیے اور سر چھپانے کے لیے جو چاہیے وہ کرائے پر بھی لیا جا سکتا ہے، چھوٹا بھی لیا جا سکتا ہے، اس کا خاص علاقے میں ہونا بھی کوئی ضروری نہیں۔ اس کے قریب میں مسجد، مدرسہ، اسکول اور کالج، سٹی سینٹر، شاپنگ مالز وغیرہ، اسٹیشن اور گھومنے پھرنے کی جگہیں، ایئرپورٹ وغیرہ قریب ہونا یہ کوئی ضروری چیز نہیں۔ اگر آدمی کے پاس صرف کرائے پہ لینے کے لیے گھر ہو تو اس کو کرائے پہ ہی گھر لینا چاہیے، اور اتنا پیسہ ہو کہ وہ ادا کر کے گھر لے سکتا ہے تو پیسے ادا کر کے گھر لے لے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ قرض کسی ایسے ادارے یا ایسے لوگوں سے لے، رشتہ داروں میں سے، کہ جو بغیر سود کے اس کو قرضہ دے سکتے ہوں، جو آج کل بہت مشکل ہے، کم ایسا ہوتا ہے، لیکن بہرحال ناممکن نہیں۔ چونکہ گھر انسان کی ضرورت تو ہے لیکن خریدنا اور اس کو اون کرنا یہ شرعی ضرورت نہیں ہے، اس لیے اس میں سود کے اوپر قرض لے کر گھر کو تعمیر کرنا یا حاصل کرنا یہ ہر صورت میں حرام اور ناجائز ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی گنجائش نہیں۔ بعض لوگوں نے یہ بات کہی ہے کہ دارالکفر میں یا دارالحرب میں رہتے ہوئے سود اپلائی نہیں ہوتا، تو یہ ایک مضحکہ خیز اور غلط بات ہے جس کو امت کی اکثریت نے رد کیا ہے ہمیشہ سے۔ ایک حکمت یہ بیان کی جاتی ہے کہ اس طرح مسلمان غیر مسلم ممالک میں اگر ان کے گھر نہیں ہوں گے تو وہ مضبوط نہیں ہو سکیں گے، ان کی اسٹیبلشمنٹ نہیں ہوگی، ان کی گیدرنگ نہیں ہوگی، وہ اپنے پاؤں پہ کھڑے نہیں ہوں گے، کمزور رہیں گے۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، شریعت کے قوانین ہر جگہ لاگو ہوتے ہیں، مسلمان پر ہر حالت میں وہ اسی طریقے سے رہیں گے، یہی امت کی اجتماعیت کا فیصلہ رہا ہے اور اب بھی ہے۔ آج بھی بہت سارے لوگ بغیر گھر کے بڑے اطمینان سے زندہ ہیں، بلکہ اکثر لوگوں کے پاس گھر نہیں ہے، میجورٹی گھر کے بغیر کرائے کے گھر میں یا چھوٹے چھوٹے جھونپڑوں اور جھگیوں میں رہتے ہیں۔ تو گھر ہونا ایک لگژری ہے، اپنا گھر ہونا، کرائے پر گزارا ہو جاتا ہے بہت اچھا ہے، مل کے رہ سکتے ہیں، شیئر کر کے رہ سکتے ہیں، بہت اچھا ہے۔ بہرحال اس کے لیے ایسے شاذ فتووں کو، انومیلس اپینینس کو لے کر اپنی آخرت کو خراب نہیں کرنا چاہیے۔ اس بات پہ آپ یقین رکھیے کہ اگر آپ گھر لیے بغیر اس دنیا سے چلے گئے تو اللہ کے آپ سے کوئی سوال نہیں ہوگا، لیکن سود پہ گھر لینے کی وجہ سے پکڑ کا بہت خطرہ ہے۔ کریے کہ اللہ رحمت فرمائے اور معاف کر دے، لیکن اللہ سے اعلان جنگ کرنے کے بعد یہ امید کرنا کہ اللہ معاف کر دے، یہ جہالت اور اپنے آپ کو دھوکے میں رکھنے والی بات ہے، سیلف ڈیسیٹ۔ اور ضمناً یہ بھی کہتا چلوں کہ بعض لوگوں کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ اگر ہم گھر چھوڑ جائیں گے پیچھے تو ہماری اولاد کو، ہماری بیوی کو آسانی ہو جائے گی، یہ بھی کوئی یقینی بات نہیں ہے۔ کیونکہ اول تو یہ آپ کو نہیں پتہ کہ آپ پہلے جائیں گے یا آپ کی اولاد، اور اگر آپ کسی درجے میں اس پہ یقین رکھتے بھی ہیں کہ آپ اولاد سے پہلے چلے جائیں گے، جیسا کہ مشاہدہ ہے، عمر اور بیماریوں کا تقاضا ہوتا ہے، تو بھی آپ کی اولاد اگر صرف ایک ہی ہے تو شاید اتنا مسئلہ نہ ہو، ایک سے زیادہ ہو تو آپ کے جاتے ہی ان کے بٹوارے کی صورت، بیوی آپ کے پیچھے ہیں تو وہ اس کو اپنا مال بنا کے اولاد کو اس کا حصہ نہیں دیں گی، اسی طرح آپ کی والدہ کا حصہ، آپ کے والد کا حصہ اس میں سے بالکل غائب ہو جائے گا، کیونکہ उनके बारे में भी इम्कान ये है कि वो तो आपसे पहले उनको मर ही जाना चाहिए था, नाउज़ बिल्ला मरे नहीं, तो चलो अब कभी मर जाएंगे, क्या देना उनको। तो जब तक बीवी ज़िंदा रहती है वो उस घर की मालिक बन जाती है, और उसके चले जाने के बाद फिर जो बच्चे होते हैं 2-3 वो आपस में एक दूसरे से नफ़रतें, लड़ाई झगड़े, कीना व कदूरत और क़तअ रहमी तक पहुँच जाते हैं। बल्कि अब ऐसे केसेस होने लगे हैं कि ये औलाद फिर उम्मीद करती है, दुआ करती है, आपके मरने का इंतज़ार करती है कि जाएँ तो कुछ हमें माल मिले, और आपके जाने के बाद उस घर को तकसीम करने की बारी जब आती है तो बहुत बदमजगी होती है। मगरब में तो अब ये केस होने लगे कि औरत यानी बेटी जो होती है वो कानून का सहारा लेकर विरासत को आधी आधी तकसीम करवाती है। वो कहती है कि कानून ये कहता है कि हमें बराबर हिस्सा मिलना चाहिए, हम लड़कों के बराबर हिस्सा लेंगे, मेरे दोनों भाइयों को भी उतना हिस्सा मिलना चाहिए जितना मुझे, गोया घर के 3 हिस्से किए जाएंगे, हम तीनों एक एक हिस्सा लेंगे। उसमें फिर माँ या और रिश्तेदार उनका विरासत में अगर हिस्सा बनता था तो वो सब बिल्कुल ही इग्नोर कर दिया जाता है, इस बारे में कोई तहकीक भी नहीं की जाती, औलाद ही वो सब ले उड़ती है, और इस तरह वो अल्लाह सुबहानहु वताला के बताए हुए कानून को तोड़कर अपने नफ्स की परस्तिश, मादा परस्ती की वजह से एक बड़े कबीह गुनाह में पड़ जाते हैं। तो ऐसे सूद से तो यही लानत घर में आएगी कि औलाद आपस में फट जाए, लड़े, नफ़रतों से अलग हो जाए और अपनी आखिरत भी ख़राब करे। आप अपनी आखिरत सूद लेकर ख़राब कर रहे हैं उनकी खातिर, और वो उसी माल की वजह से इस वबाल में पड़ रहे हैं कि आपस के ताल्लुक़ को भी रवा नहीं रख सकते, एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर सकते। ज़ाहरी बात है वो लड़का जिसको पता चलेगा कि मेरी बहन ने मेरे हिस्से में से इजाफा ज़्यादती हिस्सा ले लिया है कानून की चाराजुई करके, कानून से ताल्लुक़ जोड़ के या कॉन्टेक्ट करके, तो वो उससे कभी बातचीत नहीं करेगा, उसको ये ख्याल आएगा कि मेरे साथ ज़्यादती हुई, ये कभी नहीं मिलेगा। तो आपने खुद ही गोया अपने घर में ये आग लगाई और दीवार खड़ी कर दी आपस में रिश्तों के दरमियान। अल्लाह सुबहानहु तआला फरमाते हैं वयक्तऊना मा अमर अल्लाह बिही अन युसल, और वो क़ता करते हैं उस चीज़ को जिसको अल्लाह ने जोड़ने का हुक्म फरमाया था। तो आप ख़ुद किस चीज़ का सबब बन रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किन चीज़ों में पड़ रहे हैं, इसकी बड़ी फिक्र करनी चाहिए। औलाद की खातिर अपनी आखिरत तबाह नहीं करनी चाहिए, और उस की वजह से औलाद की भी दुनिया और आखिरत ख़राब होती है। हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को ये ख़बर पहुँची कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मदीने के दिनों में अच्छी तादाद में कुछ ग़ुलाम आ गए हैं जिनको आप सहाबा कराम में तकसीम फरमा रहे हैं। हज़रत फ़ातिमा अपने हाथों से चक्की पीसती, आटा गूंथती, दूर से पानी के मशकीज़े खींच कर लाती, कंधों में ज़ख़म हो गए थे, हाथों में फटन हो गई थी, इतनी तकलीफ़ बर्दाश्त करती थी, सारे काम घर में करती थी, गुरबत की वजह से सारे काम खुद करने पड़ते थे, कोई ग़ुलाम नहीं था पास। तो मौका मिला अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजरे मुबारक में तशरीफ़ ले जाने का, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के घर में। वहाँ पहुँची तो पता चला कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ नहीं फरमाते। तो फरमाया कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से कि अम्मा, अगर जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए तो उनसे मेरी ये दरख्वास्त कर दीजिएगा कि फ़ातिमा आई थी और एक ग़ुलाम का तकाजा कर रही थी, अगर उनको भी ये ग़ुलाम मिल जाए तो इनके काम वाम हो जाए करें घर के। तो आप जब तशरीफ़ लाए और हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने आपको इत्तला फरमाई, तो आप फ़ौरन हज़रत फ़ातिमा के घर में तशरीफ़ ले गए। वहाँ हज़रत अली और हज़रत फ़ातिमा ये दोनों अपने बिस्तर पर मौजूद थे, सोने जा रहे थे या उठ रहे थे, बहरहाल बिस्तर पर थे। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखकर वो थोड़ा सा उठने की अदबन कोशिश करने लगे, तो आपने फरमाया नहीं, लेटे रहो, जहाँ हो वहीं रहो। और फिर आप जाके आप उन दोनों के दरमियान में बिस्तर पर बैठ गए इतनी बेतकल्लुफ़ी से, और फिर अपनी बेटी से और लाडली और चहीती बेटी से फरमाया कि बेटा, क्या मैं तुझे उससे बड़ी और उससे बेहतर चीज़ न दे दूँ? और यह है कि सोने से पहले 33 दफ़ा सुबहान अल्लाह, 33 दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह और 34 दफ़ा अल्लाहु अकबर, वह 100 दफ़ा हो गए, 33 दफ़ा सुबहान अल्लाह, 33 दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह और 34 दफ़ा अल्लाहु अकबर पढ़ लिया करो, ये तुम्हारे लिए ग़ुलाम से बेहतर है। मतलब ये कि तुम्हें उस तकलीफ़ से नजात मिले ना मिले, तुम्हारा फोकस आखिरत बन जाएगा, तुम्हारी जन्नत का परवाना مضبوط سے مضبوط روٹ ہوتا چلا جائے گا. تم اپنے اصل فوکس پہ بھی رہو گی, اللہ کی رضا میں بھی رہو گی, اور دنیا کی یہ تھوڑی سی جو مشقت تم اٹھا رہی ہو یہی تمہارے لیے جنت میں اونچے مقامات حاصل کرنے کا سبب بنے گی. تو ایک باپ اپنی بیٹی کو جو اتنی چہیتی ہو, ایک غلام دینے پر قادر بھی ہو امیر المومنین ہونے کی حیثیت سے, لیکن پھر بھی پریفر یہ کرے کہ اس کی آخرت کا سودا ہو جائے, دنیا کے کام میں کیا رکھا ہے. مٹیریلزم یعنی نظر اور فوکس دنیا سے ہٹا کے آخرت کی طرف کی جائے. یہ زہد جو ہے یہی اصل دین کا حصہ ہے. آج افسوس یہ کہ ہم اس سے اتنے محروم ہو چکے ہیں کہ ہمیں یہ بات سمجھ میں بھی نہیں آتی کہ بغیر گھر کے بھی کوئی رہ سکتا ہے, بغیر گاڑی کے بھی کسی کا گزارا ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, مجبوری, ضرورت, سب چیزیں اپنی جگہ, اور مال ہو تو ان چیزوں کو لے بھی لینا چاہیے, استعمال بھی کرنا چاہیے, اور کرتے ہی ہیں سب لوگ, لیکن اس کی وجہ سے اللہ اور اس کے رسول سے اعلان جنگ کرنا اور بغاوت کرنا یہ بڑی پرلے درجے کی حماقت اور جہالت ہے. یہ اپنے نفس کو خوش کرنے والی بات ہے, مادہ پرستی کی بیماری ہے, اور یہ حسرت بنے گی, قیامت میں اس کا بڑا نقصان ہوگا. تو یہ بات اگر نزول کر کے مان بھی لی جائے کہ دارالکفر میں, دارالحرب میں سود کی گنجائش ایک گھر کی ہوتی ہے, جیسا کہ بعض لوگ کہہ رہے ہیں آج کل, یہ اللہ معاف فرمائے کوئی ان میں سے مفتی بھی نہیں ہے صحیح سے جو کہہ رہا ہو شاید, لیکن کہہ رہے ہیں, بہت سارے لوگوں کا ذوق شوق ہے دین میں اپنی باتیں کہنے کا. تو جو بھی کہہ رہا ہو, ہو سکتا ہے بہت دیانت سے, اپنے علم کے ساتھ, اپنی بڑی فکر آخرت کے ساتھ, بہت تقویٰ کے ساتھ بھی رائے رکھتے ہوں, اگرچہ رائے غلط ہو لیکن وہ اخلاص سے رکھتے ہوں, ایسا بھی امکان ہے, اس کا بھی پاسبلٹی ہے. ٹھیک ہے, ہوگا تو مان لیا کہ یہ بات رائے ٹھیک بھی ہے, تو کیا یہ ایسا رسک ہے کہ جس کو لے لینا چاہیے؟ یعنی اتنی معمولی بات ہے کہ چونکہ 1% لوگوں نے, یعنی لاکھوں میں سے 1 بندہ 2 بندہ 4 بندے یہ بات کہہ رہے ہیں, اور پوری دنیا کچھ اور بات کر رہی ہے, میں جا کے انہی 3-4 لوگوں سے اپنا مسئلہ پوچھ کے ان کے فتوے پر عمل کروں, تو یہ فتویٰ شاپنگ نہیں ہے تو اور کیا ہے, نفس کی پوجا نہیں ہے تو اور کیا ہے, اس لیے کہ یہ مجھے سوٹ کرتا ہے, یہ مجھے پسند ہے, یہی تو گنجائش ہے. حالانکہ مومن کی شان یہ ہونی چاہیے کہ وہ گنجائشوں میں نہیں پڑتا, بلکہ وہ یہ دیکھتا ہے کہ میرے اس عمل سے میرا رب راضی ہوگا کہ نہیں, یہ کام مجھے اللہ سے قریب کرے گا کہ نہیں, میری جنت جو میرا ٹارگٹ ہے, میری رب کی رضا جو میرا الٹیمیٹ گول ہے, کہ وہ مجھے حاصل ہو رہا ہے, میں اس سمت میں آگے بڑھ رہا ہوں یا پیچھے ہٹ جاؤں گا. اس کو تو اگر یہ پتہ چل جائے کہ میرے اس کام کی وجہ سے, یہ نہیں کہ اللہ ناراض ہوں گے یا میری جہنم کے خطرے بڑھ جائیں گے, بلکہ میری جنت میں جو ترقی ہونی چاہیے جنت کے راستے میں, اللہ کی رضا کے راستے میں, وہ ذرا سی رک جائے گی, آگے نہیں بڑھ پائے گی, ایک اسٹیپ میں آگے نہیں ہو پاؤں گا, تو وہ تو پھر بھی یہ کام کو نہ کرے کہ یار یہ کام کرنے کا فائدہ کیا جس سے میں دین میں ترقی نہ کر رہا ہوں, یہ میرا ویسٹ آف ٹائم ہے, میں یہ نہیں کر سکتا, بلکہ مجھے فکر کرنی ہے کہ میں اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے اپنے ہر ہر لمحے کو لگاؤں. تو اصل فوکس تو یہ ہونا چاہیے. افسوس یہ کہ اب ہم اس کی فکر کرتے ہیں کہ گنجائش ہے تو نکال دو, کہیں سے بھی پتہ چل جائے, کہیں سے بھی کام چل جائے, بس چلا لو کسی طرح سے. اللہ ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق.